جمعہ 30 مارچ کے سیربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام. ملالہ یوسفزئی نے کہا ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں کو بچیوں کی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے، تاہم ان کا خود سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں.
نہیں جی، پرائم منسٹر نہیں بننا، کیونکہ سیاست جو ہے اس میں بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اور میں نے یہ خواب تب دیکھا تھا جب میں 11-12 سال کی تھی.
تفصیلی انٹرویو سنیے عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. امن کا نوبیل انعام حاصل کرنے والی دنیا کی کم عمر ترین شخصیت ملالہ یوسفزئی نے کہا ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں کو ایک دوسرے پر کرپشن کے الزام لگانے اور لڑائی جھگڑے کے بجائے اپنی توجہ تعلیم اور صحت جیسے مسائل حل کرنے پر مرکوز کرنی چاہیے. بی بی سی اردو کی نامہ نگار فرحت جاوید نے آج اسلام آباد میں ملالہ یوسفزئی سے انٹرویو کیا.
میرے خیال میں ان کو ان ایشوز پہ بھی فوکس کرنا چاہیے، تعلیم کے بارے میں بات کرنی چاہیے، ہیلتھ کے بارے میں بات کرنی چاہیے، اور یہ ایسے ایشوز ہیں کہ ان میں سب کیس پہ سب کو ایک ہونا چاہیے، اور اس میں کسی وہ کوئی اسی اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر بچے کا حق ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، وہ پوری تعلیم حاصل کرے. اور اب یہ ایک نان فیکٹ ہے کہ اس کی جو بینیفٹس ہیں پورے ملک کو ملیں گے اور پوری اکانومی کو ملیں گے. الیکشنز ابھی ہونے والے ہوں گے تو اس میں ایجوکیشن کو پہ بہت زیادہ فوکس ہے، خاص طور پر بچیوں کی تعلیم پہ فوکس کریں، اور اپنے مینڈیٹ میں دیکھیں کہ آپ کس طرح یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کی ساری بچیاں اسکول جائیں.
پاکستان میں ان پر تنقید کرنے والوں کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ لوگوں کو ان کی ذات کے بجائے وہ مقصد دیکھنا چاہیے جس کے لیے وہ کھڑی ہیں. وزیراعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ اگر ملک میں مشکلات ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ ادارے کے سربراہ سے ملیں اور ان مشکلات کا حل نکالیں. سرگودھا میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ اپنی ملاقات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ ملک کے وزیراعظم ہیں اور ادارے کے سربراہ سے مل سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس ملاقات کے لیے رابطہ کیا اور 2 گھنٹے ملاقات ہوئی. انہیں امید ہے کہ ان کی باتوں کو سمجھا گیا ہوگا اور سنا گیا ہوگا. غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں نے 6 ہفتے پر مشتمل احتجاج کے آغاز میں آج اسرائیلی سرحد کی طرف مارچ کیا ہے. فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فائرنگ کے باعث کم از کم 7 افراد ہلاک اور 350 زخمی ہوئے ہیں. احوال سنیے نازیہ گلزار سے.
ہزاروں فلسطینی آج اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی حکام کے مطابق کئی علاقوں میں ہنگامے شروع ہو گئے ہیں. مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ کیا جا رہا ہے اور سڑکوں پر ٹائر جلائے جا رہے ہیں. ادھر اسرائیل کی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے کہ ان کے ٹینک نے غزہ کی پٹی پر باڑھ کے نزدیک آنے پر 2 افراد پر فائر کیا تھا. فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیلی سرحد کے ساتھ 6 ہفتوں تک جاری رہنے والے مظاہروں کی کال کے بعد سے اس علاقے میں حالات پہلے ہی کشیدہ ہیں.
امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ شام میں جاری لڑائی میں ایک امریکی فوجی اہلکار ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ ایک بم دھماکے میں اتحادی فوج کا ایک اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں. ادھر ترکی نے شام کے شمالی علاقوں میں سرگرم کرد ملیشیا کے ساتھ ثالثی کی فرانسیسی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے. خبر کی تفصیلات بتا رہے ہیں ظفر سید.
ترکی کے صدر اردوغان کے ترجمان نے کرد فورسز کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے امکان کو مسترد کیا ہے. انہوں نے کرد ملیشیا کو شدت پسندوں پر مبنی گروہ قرار دیا. شام کے شہر منبج پر سیرین ڈیموکریٹک فورس کا قبضہ ہے، جس میں اکثریت کرد YPG ملیشیا کے جنگجوؤں کی ہے، جنہیں امریکہ کی حمایت حاصل ہے. ترکی کا کہنا ہے کہ اگر کرد جنگجوؤں نے منبج شہر خالی نہ کیا تو وہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے. خیال رہے کہ منبج میں امریکی فوجی اڈا بھی قائم ہے.
روس نے برطانیہ سے کہا ہے کہ وہ ماسکو میں اپنے سفارت خانے کے عملے میں مزید کمی کرے. روس کا کہنا ہے کہ برطانوی اہلکاروں کی تعداد بھی اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی کہ برطانیہ میں روسی سفارتی اہلکاروں کی ہے. برطانیہ میں سابق روسی جاسوس پر حملے کے بعد روس اور مغربی ممالک میں شروع ہونے والی سفارتی لڑائی میں اس سے قبل روس نے 60 امریکی سفارتکاروں کو بھی اپنے ملک سے نکالنے کا اعلان کیا تھا. ایران نے اقوام متحدہ کے نام ایک خط میں سعودی عرب کی جانب سے ایران پر اس الزام کو تصوراتی اور بے بنیاد قرار دیا ہے جس میں اس کے اوپر یمن کو میزائل فراہم کرنے کا الزام ہے. خبر کی تفصیلات حسن بلال سے.
ایران نے اقوام متحدہ کے نام اپنے خط میں کہا ہے کہ سعودی حکومت ماضی میں بھی یمن کے لوگوں پر جاری ظلم سے توجہ ہٹانے کے لیے ان الزامات کا استعمال کرتی رہی ہے. اقوام متحدہ کے لیے ایران کے سفیر غلام علی خوشرو نے خط میں کہا کہ سعودی حکومت کی جانب سے یمن کی فضائی اور سمندری حدود کے محاصرے کے باعث یمن کے عوام کے مصائب میں شدید اضافہ ہوا ہے، اور اس محاصرے کے باعث یمن کو کسی بھی قسم کے ہتھیاروں کی فراہمی ناممکن ہے.
امریکی شہر لاس اینجلس کی ایک عدالت نے حکم دیا ہے کہ ریاست کیلیفورنیا میں فروخت کی جانے والی کافی پر کینسر یعنی سرطان سے خبردار کرنے کا پیغام لگانا ضروری ہے، تاہم کافی کی صنعت اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنیں۔
حالات حاضر کا پروگرام سیروین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ انڈیا میں دسویں اور بارہویں کلاس کے دو پرچے لیک ہو جانے کے بعد مرکزی وزیر تعلیم نے کچھ مضامین کے امتحانات دوبارہ کرانے کا اعلان کیا ہے۔ مرکزی حکومت کے تحت منعقد ہونے والے ان امتحانات میں 28 لاکھ بچے بیٹھے تھے۔ پرچے لیک ہونے پر حکومت پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سیروین کے بڑے موضوع پر۔ امن کا نوبیل انعام حاصل کرنے والی دنیا کی کم عمر ترین شخصیت ملالہ یوسفزئی نے کہا ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں کو ایک دوسرے پر کرپشن کے الزام لگانے اور لڑائی جھگڑے کے بجائے اپنی توجہ تعلیم اور صحت جیسے مسائل حل کرنے پر مرکوز کرنی چاہیے۔ بی بی سی اردو کی نامہ نگار فرد جاوید نے آج اسلام آباد میں ملالہ یوسفزئی سے انٹرویو کیا اور پہلے پوچھا کہ وہ اتنے سالوں بعد پاکستان آئی ہیں، کیا فرق محسوس کیا انہوں نے 2012 اور آج کے پاکستان میں؟
تو بہت کچھ چینج ہوا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اور والدین جو ہے ہمارے بڑے جو ہے وہ بچوں کی تعلیم میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں لوگ جو ہے عورتوں کی میں جب ہم عورتوں کو امپاور کرتے ہیں تو ان کو یا تعلیم دیتے ہیں یا ان کو اپرچونیٹیز دیتے ہیں، اس کے فائدے کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ پوری ملک کو فائدہ دیتا ہے، کیونکہ دس ہاف آف دا پاپولیشن، اگر ہم آدھی آبادی کو پیچھے چھوڑیں گے تو ملک کیسے آگے جائے گا۔ تو عورتوں کا ہماری اکانومی میں انوالو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور وی سی دیٹ ان پاکستان۔ اور ریسنٹلی پی ایس ایل بھی ہوا، فورن پلیئرز آئے، بہت اچھا گزرا، اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو آئی ایم ہیپی ٹو سی دیٹ امن ہے پاکستان میں اب، اور ہم ترقی دیکھ رہے ہیں۔
تو یہ کرکٹ میچز آپ فالو کرتی رہی ہیں؟
بالکل بالکل، آئی ایم اے بگ فین آف کرکٹ، اور میں نے تو پشاور زلمی کو سپورٹ کیا، فائنل تک پہنچ گئے پھر بار میں، لیکن اسلام آباد نے بہت اچھا کھیلا، سو آئی تھنک دے ڈیزرو اٹ۔
تو پاکستان کی سب سے زیادہ کیا چیز ہے جو آپ مس کرتی رہی ہیں جتنا عرصہ باہر رہیں؟
ہر ایک چیز مس کی، فرام دوستوں سے لے کے اپنے رشتہ داروں تک، اپنی ان گلیوں اور اسکول تک، اور یہاں تک کہ ہمیں تو سواد کی وہ خوبصورت پہاڑ اور ندیاں وغیرہ یاد تھی، لیکن کبھی کبھار وہ کچرا، وہ گند اور وہ گندیاں نالیاں بھی ہمیں بہت یاد آتی تھی، کیونکہ جب آپ کو ایک چیز کی قدر و قیمت تب نہیں پتہ ہوتی جب تک آپ اس کو کھو نہ دے، اور جب ہم نے سواد کو کھویا تب ہمیں پتہ چلا کہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، اور ہم نے تو پھر باہر ملک بھی دیکھے لیکن سواد جیسی خوبصورت جگہ نہیں ملی۔ تو ہم نے پاکستان کے ہر ایک حصے کو، پاکستان کے ہر ایک چیز کو ہم نے مس کیا ہے، کھانے سے لے کر لوگوں تک اور خوبصورت وادیوں تک۔
اچھا، آپ نے بتایا آپ کرکٹ تو فالو کرتی ہیں، لیکن کیا آپ سیاست کو بھی فالو کرتی ہیں؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ کل ہی آپ نے یہ کہا کہ تعلیم اور صحت جیسے مسائل یہ سیاسی نہیں ہیں، تو ایکچولی آپ کیا کہنا چاہ رہی تھیں؟
میں تو پاکستان کی پولیٹکس کو فالو کرتی ہوں، اور ہمارے ملک میں ان جیسے ایشوز پہ فوکس بالکل ہوتا ہی نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ دوسری چیزوں پہ وہ آرگیو وغیرہ کرتی ہے، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو کرپٹ کہتا ہے تو دوسرا تیسرے کو کرپٹ کہتا ہے، اور ایسے قسم کی وہ لڑائی جاری ہے، وربل لڑائی جو ہے۔ تو میرے خیال میں ان کو ان ایشوز پہ بھی فوکس کرنا چاہیے، تعلیم کے بارے میں بات کرنی چاہیے، ہیلتھ کے بارے میں بات کرنی چاہیے، اور یہ ایسے ایشوز ہیں کہ ان میں سب کیس پہ سب کو ایک ہونا چاہیے، اور اس میں کسی کوئی اسی اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر بچے کا حق ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، وہ پوری تعلیم حاصل کرے، اور اب یہ ایک نان فیکٹ ہے کہ اس کی جو بینیفٹس ہیں پورے ملک کو ملیں گے اور پوری اکانومی کو ملیں گے، کیونکہ جو پولیٹیشین جو وعدے کرتے ہیں وہ اچھے صحت اور اچھے تعلیم کے بغیر نہیں پاسبل۔
آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنی ترجیحات بہتر بنانے کی ضرورت ہے؟
بالکل، ترجیحات بہتر بنائیں، اپنے الیکشنز ابھی ہونے والے ہوں گے تو اس میں ایجوکیشن کو پہ بہت زیادہ فوکس دیں، خاص طور پر بچیوں کی تعلیم پہ فوکس کریں، اور اپنے اپنے مینڈیٹ میں لکھے کہ آپ کس طرح یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کی ساری بچیاں اسکول جائیں.
تو سیاست میں آنے کا ارادہ بھی ہے؟ آپ نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ آپ پرائم منسٹر بننا چاہتی ہیں, تو اب بھی وہ خواہش ہے آپ کی؟
نہیں جی, پرائم منسٹر نہیں بننا, کیونکہ سیاست جو ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہے. اور میں نے یہ خواب تب دیکھا تھا جب میں 11-12 سال کی تھی, اور جب سوات میں امن نہیں تھا, جب دہشت گرد تھے وہاں پہ, تو مجھے لگا کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں گی اور پھر میں اپنے ملک کے سارے مسائل حل کر دوں گی. لیکن ایسا ہے نہیں ہے حقیقت میں, تھوڑا اور کمپلیکیٹڈ ہے. تو لیکن آپ چینج کسی بھی طریقے سے لا سکتے ہیں, چاہے آپ اپنی آواز اٹھائے, کیمپیننگ کرے, پرائم منسٹر بنے, پریزیڈنٹ بنے, ٹیچر بنے, ڈاکٹر بنے, چینج از پاسبل تھرو آل دیز ویز. تو اپنی محنت کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. تو میں اپنا کام جاری رکھوں گی تھرو مائی ایکٹیویزم.
2018 الیکشن کا سال ہے, آپ ووٹ ڈالنے آئیں گی پاکستان؟
دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کب ہوتے ہیں, اگر اسکول اس کے ساتھ کانفلکٹ نہیں ہو تو آئی ول ڈیفینیٹلی کنسیڈر دیٹ.
آپ نے اپنے ووٹ کی رجسٹریشن وغیرہ کروا لی یا ابھی کروانی ہے وہ بھی؟
اس کے بارے میں نے بالکل سوچا نہیں تھا, لیکن آپ نے مینشن کیا تو آئی ول تھنک اباؤٹ اٹ کہ کیا کرنا ہے.
تو آپ کا, آپ ووٹر بن جاتی ہیں, آپ کا ووٹ بھی رجسٹر ہو جاتا ہے اور آپ پاکستان آتی بھی ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے ووٹ کا حقدار پاکستان میں کون ہو سکتا ہے, یا کسی پولیٹیشین میں کیا کوالٹیز ہیں جو آپ دیکھتی ہیں کہ یہ ہونی چاہیے؟
فی الحال تو ابھی تک تو پارٹیوں نے ابھی تک انہوں نے وہ مینڈیٹ وغیرہ نہیں بتایا, تو ہم لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ کہ وہ کیا کہتے ہیں. لیکن میرے لیے جو ضروری چیز ہے وہ کہ وہ کس طرح پاکستان کو بہتر بنا سکتے, تو اس میں ایجوکیشن جو ہے بہت اس کا اہم کردار ہے. تو وہ کس طرح ایجوکیشن میں فوکس کریں گے اور عورتوں کی تعلیم اور امپاورمنٹ کے لیے وہ کیا کریں گے؟
پاکستان میں بچیوں کی تعلیم کی آپ بات کرتی ہیں, تو پریکٹیکلی آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں, اور کیا اس معاملے پر آپ کی پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی ہے ملاقات میں, کچھ پروجیکٹس, کچھ منصوبے زیر بحث آئے ہیں کہ نہیں؟
پرائم منسٹر کے ساتھ بہت اچھی کنورسیشن ہوئی, اور کنورسیشن تو ہماری بہرحال اس گھر یو نو میں پاکستان پھر واپس آئی ہوں, اپنے گھر پھر واپس آئی ہوں, تو اس پہ زیادہ فوکس تھی. لیکن میں نے مینشن کیا کہ ہمارے ملک میں ہمیں تعلیم پہ توجہ دینی چاہیے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جتنے بچے اسکول سے باہر ہے اس فہرست میں پہلے نائجیریا ہے, پھر دوسرے نمبر پر پاکستان ہے. تو ہمیں اس کو چینج کرنا ہوگا تاکہ کل کو ہم ایک ایسی فہرست دے کے جس میں کہے کہ 100% بچے جو ہے وہ اسکول جاتے ہیں اور اس پہ ٹاپ پہ پاکستان کا نام ہو. تو میرا یہی خواب ہے کہ پاکستان کے سارے بچوں کو اعلیٰ اور معیاری تعلیم ملے, اور یہی میں نے مینشن کی. اور اس کے علاوہ جنرلی میں مینشن کرنا چاہوں گی ہماری گورنمنٹ کو, منسٹرس کو, پرائم منسٹر کو بھی, کہ تو ایک تو 12 ایئرز آف ایجوکیشن بہت زیادہ اہم ہے کہ مکمل تعلیم ملے, نہ صرف پرائمری. اس کے علاوہ کریکولم جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن کا ہونا چاہیے, سیف ایجوکیشن ہونا چاہیے تاکہ بچے اسکول جانے سے نہ ڈرے. اور جو ہم فنڈ, جو جی ڈی پی ہے, حکومت نے پرومس کیا تھا کہ وہ 4% اسپینڈ کریں گے, لیکن ابھی تک وہ اس لیول تک نہیں پہنچے, انہوں نے اپنے پرومس فلفل نہیں کیا. تو بہت ساری چیزیں ہیں, فرام بجٹ ٹو کس لیول کی کوالٹی ایجوکیشن ہے, تو ان چیزوں پہ ان کو فوکس کرنا ہوگا.
تو پرائم منسٹر نے آپ کو کچھ یقین دلایا کہ وہ کریں گے؟
انہوں نے مینشن کیا کہ اس پہ وہ کام کر رہے ہیں, اور کچھ انہوں نے اپنے پروجیکٹس بھی مینشن کیے, لیکن ابھی اور بھی بہت کچھ کرنے کو باقی ہے.
اچھا ملالہ, آپ جہاں بہت سے لوگ آپ پہ فخر کرتے ہیں پاکستان میں, وہیں بہت سے آپ پہ تنقید کرنے والے بھی ہیں, بلکہ اب تو یہاں ایک ملالہ ہیٹرز کے نام سے ایک اصطلاح بھی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. آج ایک بہت چھوٹا سا سیگمنٹ سوسائٹی کا, لیکن وہ بہرحال اینٹی ملالہ ڈے بھی منا رہے ہیں, تو آپ کیا کہیں گی ان ہیٹرز سے؟
پہلے تو کہوں گی کہ اگر آپ کو کوئی آپ کی کوئی شکایت ہے, کچھ ہے جو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں, آئی ایم ہیپی ٹو ٹاک. لیکن میرے خیال میں بہت ہی چھوٹی فیصد, بہت ہی چھوٹی پرسنٹیج کے لوگ ہیں, اور پورا جو پاکستان ہے, باقی جو پاکستان ہے, بہت محبت کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے, وہ میرے میسج کو سمجھتے ہیں. اور میں لوگوں سے کہوں گی کہ آپ میرے میسج کو سمجھیں. میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے یو نو ایز اے سیلیبریٹی ملالہ ایکسیپٹ کریں, یا مجھے کوئی عزت وغیرہ دے. میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھا. آل آئی وانٹ از کہ لوگ جو ہے میرے میسج کو سمجھے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دے, یہی میرا میسج ہے. کوئی یہ کرے تو میں کہوں گی کہ بس میرے لیے سپورٹ ہے.
آپ پہ تنقید کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کسی ایجنڈے کے تحت فورن پاورز کے ساتھ آپ ان کے ساتھ کھڑی ہیں, تو اس قسم کی باتیں جب آپ سنتی ہیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟
پہلے تو میں اس قسم کی باتیں نہیں سنتی, نہ میں سوشل میڈیا پہ یہ فالو کرتی ہوں, نہ میں میڈیا پہ دیکھتی ہوں. تو پہلے تو ان کا میسج مجھ تک پہنچتا بھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو ایجنڈا لوگ کہتے ہیں کہ ایجنٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے, اب میں تو مجھے تو کچھ ثبوت آج تک کسی نے نہیں دیا, یا میں نے اگر کچھ کہا ہو جس سے لگتا ہے کہ میں کسی کی ایجنٹ ہوں, میں تو آئی ایم ملالا اینڈ آئی جسٹ بلیو ان گرلز ٹو ہیو کوالٹی ایجوکیشن. اگر اس کا کسی ایجنڈے کے ساتھ کام ہے وہ تو میں نہیں کہہ سکتی, لیکن اس کے علاوہ تو آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ ان کے کیا ریزنز ہیں.
ہمارے ساتھی فرحت جاوید ملالا یوسفزئی سے گفتگو کر رہی تھیں. اور پاکستان آنے پر ملالا کے آبائی ضلع سوات میں لوگوں کے اندر خاصا جوش و خروش پایا جاتا ہے. سوات میں موجود ہمارے ساتھی رفت اللہ اورگزئی نے ملالا یوسفزئی کی ہم جماعت اور دوستوں سے بات چیت کی ہے.
میں سوات کے صدر مقام مینگورا میں اس گلی کے اندر موجود ہوں جہاں پر پہلے ملالا یوسفزئی رہا کرتی تھی. جب سے ملالا پاکستان آئی ہے تو یہاں سوات میں خاصا جوش و خروش پایا جاتا ہے. یہاں اس کے آبائی علاقے میں زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ یہاں کا دورہ بھی کرے گی, لیکن اب اطلاع آئی ہے کہ شاید مصروفیت کی وجہ سے وہ یہاں نہ آ سکے. لیکن یہاں سوات سے تقریباً 70 افراد کا ایک وفد جو ہے وہ کل ان سے اسلام آباد میں ملاقات کے لیے جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ تو اس وفد کے کچھ ارکان موجود ہیں. نیلم چٹان, آپ ملالہ یوسفزئی کے کلاس فیلو بھی رہ چکی ہیں, تو آپ کسی وجہ سے مصروفیت کی وجہ سے کل نہیں جا رہی ہے, لیکن اگر آپ وہاں جاتی تو کیسا فیل کرتی آپ؟
ویسے میرے ایگزام چل رہے ہیں تو اس وجہ سے میں کل نہیں جا پا رہی, اور اگر میں وہاں پہ جاتی تو بہت زیادہ خوش ہوتی, کیونکہ 5 سال بعد جو ہے وہ یہاں پہ آئی ہے, ان سے ملاقات ہوگی اور ان کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوگی. اور اب بھی بہت زیادہ خوشی ہے کیونکہ اتنے سالوں بعد وہ اپنے ملک آئی ہے, اور وہ خوشی سے رو رہی تھی کہ میں اپنے ملک آئی ہوں اور اپنی مٹی پر جو ہے میں نے قدم رکھا ہے. لیکن بس یہ بات سن کر بہت اداس ہو گئی ہوں کہ وہ سوات نہیں آ پا رہی اور انہیں اجازت نہیں مل رہی ہے. ان کو آنا چاہیے, یہ ان کا علاقہ ہے, ان کا گھر ہے یہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو یہاں کے بچے ہیں, لوگ ہیں, وہ بہت زیادہ پرجوش تھے کہ وہ ملالہ آئیں گی یہاں پہ اور بچے ان سے ملیں گے. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے مختلف پروجیکٹس پہ اپنے فنڈز لگائے ہیں تعلیم کے حوالے سے, تو ان کو آنا چاہیے, ان چیزوں کا بھی دورہ کرنا چاہیے جہاں پہ انہوں نے اپنے فنڈز لگائے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے یہاں پہ.
زید خان صاحب, آپ ملالہ یوسفزئی کے فیملی فرینڈ ہیں, ضیاء الدین یوسفزئی ان کے جو والد ہیں ان کے آپ بڑے قریبی دوست رہے ہیں, تو کل آپ بھی جا رہے ہیں ان سے ملاقات کے لیے, کتنے پرجوش ہیں؟
ضیاء الدین میرا بہت کلوز دوست ہے, ملالہ میرے سامنے بڑی ہوئی ہے اور میری بیٹی جیسی ہے. آج مجھے خوشی ہے کہ میری اپنی بیٹی 10 سال بعد انگلینڈ سے آئی ہے, کل وہ یہاں پہنچی سوات, اور آج میری دوسری بیٹی ملالہ بھی سوات پہ آ رہی ہے. تو میں بہت زیادہ جذباتی ہو رہا ہوں اس معاملے پہ کہ اپنی بیٹیوں سے مل رہا ہوں بہت عرصہ بعد, اور کل ہم جب جائیں گے ملالہ کے پاس تو فیس ٹو فیس ملاقات ہوگی, تو زیادہ خوشی محسوس ہوگی, ان کے ارادے بھی جان سکیں گے, ان کے پاکستان کے لیے اور خصوصاً سوات کے لیے جو منصوبے ہیں ان سے بھی آگاہی حاصل کریں گے. مجھے پتہ ہے کہ سوات میں اس نے کیا کچھ کیا ہے, ابھی تک کروڑوں روپے انہوں نے سوات میں ابھی انویسٹ کیے لگائے ہیں یتیموں کے لیے, اور ایک ڈگری کالج بھی بنا رہی ہیں شانگلہ میں. تو اگر وہ آتی اور اپنی ان منصوبوں کو بذات خود وزٹ کرتی اور مزید ان منصوبوں کا اعلان کرتی تو زیادہ اچھا لگتا. لیکن مجھے اور پوری سوات کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہماری بیٹی اب انٹرنیشنل پرسن بن گئی ہے.
وکیل احمد کانجو صاحب, آپ بھی کل جا رہے ہیں, تو جب سے ملالہ آئی ہے تو یہاں سوشل میڈیا کے اوپر ایک کافی بحث بھی جاری ہے, کچھ لوگ کو جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ اب بھی جو ہے نا مطلب اسی طرح کی وہ تنقید کر رہے ہیں.
کچھ لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اس معاملے میں شامل تھے, انہوں نے اس وقت بیرونی دنیا سے امدادیں لی ہیں, اس وجہ سے ابھی اس ملالہ کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن ملالہ پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ یہ ایک پختون بچی ہے, اور انہوں نے اپنی پختون خواتین کے لیے, طلبات کے لیے انہوں نے جو کام کیا ہے, میرے خیال میں ابھی تک کوئی ایسا ملالہ کی طرح کوئی ایسی لڑکی پیدا نہیں ہوئی, تو ہم فخر کرتے ہیں اس پر, اور ہم اس پر اور بھی خوش ہوتے کہ اگر وہ سوات آتی اور ان کے جو منصوبے تھے, جیسے ہم نے خود مطلب یہ کہ سینٹرل اسپتال کے لیے جو ان کے پنڈ تھے ان سے 25 لاکھ روپے کے اس وقت کے ہم نے انسٹرومنٹ لیے اور ڈپٹی کمشنر کے ہاتھ ہم نے ان کو حوالہ کیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ملالہ کی طرح اگر ہمارے یہ لڑکیاں جو ہیں, ہماری جو خواتین ہیں, اس میں ایک ولولہ پیدا ہوا ہے, ایک جوش پیدا ہوا ہے, اور ملالہ وہی ملالہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ ایک ویژن کا نام ہے, اور وہ ویژن جو ہے نا ہماری خواتین میں اور ہمارے لوگوں میں پیدا ہوئی ہے, اور ابھی انشاءاللہ تعالی ہمارے جوانوں میں بھی ایک غیرت پیدا ہوئی ہے کہ وہ بات کر سکتے ہیں اور وہ اچھی کو اچھا اور بری کو برا, کالے کو کالا اور سفید کو سفید بات کہنے میں آر محسوس نہیں کرتے.
ملالہ ایک ویژن ہے, ये थे हमारे जो गेस्ट थे, उन्होंने ये बात की। तो यहाँ पे जब से मैं आया हूँ तो तीन दिन से मुसलसल जो है ना लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, काफ़ी जोश व खरोश है। लेकिन बेशतर लोग का ये मुतालबा है, उनकी ये ख्वाहिश भी है कि अगर मलाला ख़ुद यहाँ पे आती और वो ख़ुद जो है ना उनसे मुलाकात करते तो उनकी ये खुशी जो है वो दुबाला हो जाती। रिफ़तुल्लाह रुकज़ई, BBC न्यूज़, स्वात।
फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मखान ने टर्की और कुर्दों के बीच सालिस बनने की पेशकश की है ताकि दोनों फरीकान के दरमियान जारी तनाज़ा हल हो सके। दूसरी तरफ तुर्क सदर ने एक बयान में फ्रांसीसी सदर की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। इस मौजू पर अब से कुछ देर पहले मैंने तज्जेकार डॉक्टर इफ्तिखार मलिक से बात की और सबसे पहले उनसे पूछा कि फ़्रांस ने जो तुर्की और कुर्दों के बीच सालिस बनने की पेशकश की है तो क्या फ़्रांस का इतना असर रसूख है कि वो ये किरदार अदा कर सके?
असल बात यह है कि फ्रांस एक नौबादियाती हुकूमत थी जो सीरिया और लेबनान पे काबिज थी। ये जब ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुई तो उसके हिस्से बखरे किए गए मिडल ईस्ट के, कुछ बरतानिया ने अपने कब्जे में कर लिए, मसलन फ़लस्तीन का इलाका, इराक़ का इलाका, कुछ कुर्दिश इलाका। तो जो सीरिया का इलाका था जिसे ऑटोमन शाम कहते थे वो फ्रांस ने कब्जे में कर लिया। तो फ्रांस का एक नौबादियाती इसका बैकग्राउंड है। फिर फ्रांस जब वहां से निकल रहा था बगावत के बाद तो उसने शाम के दो हिस्से कर दिए, एक लेबनान अलग कर दिया जिसमें प्रीडोमिनेटली क्रिश्चियन है, मैरोनाइट, क्योंकि फ्रांस की उनके साथ सिंपथी थी, और दूसरा जो एरिया था उसमें शिया सुन्नीज और कर्द्स को इकट्ठा करके ये आपको सीरिया उन्होंने बना के दिया। तो उस सीरिया में फ्रांस की एक लिहाज से कॉलोनियल इन्फ्लुएंस है। दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में ये जो प्रेजिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रॉन, ये भी चाहते हैं कि फ्रांस की थोड़ी सी मिडल ईस्ट में अपनी जो है वो असर रसूख रहे। और आपको पता हो कि इनके कुछ ट्रूप्स भी मिडल ईस्ट में, सीरिया में हैं। तो कर्दिश डेलीगेशन जो उन्हें मिला है उन्होंने यही गुजारिश की है कि कुछ मजीद फ्रेंच ट्रूप्स को भेजा जाए और फ्रांस जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे कर्दिश ट्रूप्स के दरमियान, कर्दिश ग्रुप्स के दरमियान और जो टर्किश हुकूमत है।
अच्छा, ये बताएं कि फ्रांस ऐसा करेगा क्यों? इसमें फ्रांस के अपने क्या मुफादात हैं, क्या हासिल करना चाहता है फ्रांस?
फ्रांस को जो एक तो तारीखी मैंने आपको वजह बता दी और उसकी वहाँ जो असर रसूख है, दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि फ्रांस के अंदर इस्लामिक स्टेट ने जो धमाके कराए हैं, खासतौर पर 2015 में आपको पता है कि एक इतना बड़े धमाके हुए जिसमें 130 लोग फ्रांस के मारे गए पेरिस में। तो इनको ये है कि अगर ये सीरिया में और मिडल ईस्ट में ये लड़ाइयाँ, खाना जंगियाँ जारी रहती हैं तो उससे एक्सट्रीमिज्म जो है वो बढ़ता है और उस एक्सट्रीमिज्म की वजह से मगरबी यूरोप को और फ्रांस जैसे मुल्कों को बहुत खतरा है। तो मेरे ख्याल में उसमें उनका अपना इंटरेस्ट भी है, वो चाहते हैं कि कुछ हद तक सीरिया की जो सिचुएशन है इसको पैसिफाई किया जाए और इन ग्रुप्स को कुछ हद तक न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि नॉर्थ अफ्रीकन बैकग्राउंड के जो लोग फ्रांस में रहते हैं, जो मुसलमान रहते हैं, उनमें अगर कुछ एक्सट्रीमिस्ट किस्म के एलिमेंट्स हैं तो उनमें मजीद वायलेंस की तरफ जो है वो रुझान ना हो।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कुर्दों का जो मसला है वो सिर्फ तुर्की तक ही तो महदूद नहीं है ना, ये मसला इराक में भी है, ईरान में भी है, शाम में भी मौजूद है। तो फ्रांस तुर्की में तो कुर्दों के तनाज़े में सालिस बनने की पेशकश कर रहा है, लेकिन दूसरे ममालिक जहां ये तनाज़ा चल रहा है वहां वो क्या करेगा?
आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुर्द जो हैं वो पांच कंट्रीज में डिवाइडेड हैं, आर्मेनिया भी उसमें शामिल है, और सबसे ज्यादा कुर्द जो हैं वो तुर्की में रहते हैं, फिर उसके बाद इराक में हैं और फिर सीरिया में हैं और ईरान में हैं। तो असल में ये सारा वही, जैसे मैं कह रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ये रिलेटेड है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो सीक्रेट ट्रीटीज हुई हैं, साइक्स पीको पैक्ट, उन्होंने सारे मुल्क को, अरबों को भी डिवाइड कर दिया, टर्क्स को भी डिवाइड कर दिया और कर्द्स को भी डिवाइड कर दिया। पहले ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा थे तो इन्होंने बगावतें भी की बरतानिया के असर रसूख में, लेकिन उसके बाद ये कलोनियलिज्म का शिकार हो गया। फिर जब ये नेशनल स्टेट्स बनी तो ये सारी कम्युनिटीज डिवाइड हो गई और ख़ासतौर पर कर्ज जो हैं वो पांच मुख्तलिफ नेशन स्टेट्स में डिवाइडेड हैं। तो एक तरह से इन सारी स्टेट्स में ये कंसेंसस है इनकी दारुल हुकूमत में, खा वो ईरान हो, खा इराक हो, सीरिया हो, टर्की हो, कि इन कर्दों को अलग नहीं होने देना, इनकी अलग एक हुकूमत, एक मुकम्मल रियासत नहीं बनने देना। दूसरी वजह ये है कि ये कंट्रीज एक दूसरे के अंदर मुदाखलत भी करते हैं, कुछ कर्ज की एक ग्रुप एक कंट्री हमायत करता है, कुछ दूसरा करता है, ईरान कुछ कर्ज की हमायत करता है, इराक कुछ कर्ज की हमायत करता है, टर्की जो है वो नॉर्थ में, सीरिया के नॉर्थ में अपना असर रसूख जमाना चाहता है। फिर अमेरिका ने भी कर्ज को अभी इस्तेमाल किया है 2011 के बाद, ये जो बगावत वहाँ सीरिया में हो रही है, तो YPG और ये जो ایس ڈی ایف ہے، سیرین ڈیفینس ڈیموکریٹک فورسز، ان کو امریکہ کی بڑی پش پناہی ہے، اور وہاں ترکی چاہتا ہے کہ اس کا اثر و رسوخ ہو، کیونکہ ترکی کو ڈر ہے کہ جو اس کے اندر ساؤتھ ایسٹ میں کرز رہتے ہیں وہ کہیں خود مختاری کا اعلان نہ کر دیں۔
یہ تجزیہ کار ڈاکٹر افتخار ملک۔ غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں نے 6 ہفتے پر مشتمل احتجاج کے آغاز میں اسرائیلی سرحد کی طرف مارچ کیا ہے۔ تفصیل ذرا دیر میں، سربین ابھی جاری ہے۔
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101، اسلام آباد۔
کھیلوں کی خبریں آج نازیہ گلزار کے ساتھ۔
کولمبو میں خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے T20 میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں تمام وکٹوں پر 72 رنز بنائے۔ کپتان بسما معروف نے سب سے زیادہ 20 رن سکور کیے۔ جواب میں سری لنکا کی ٹیم نے مطلوبہ ہدف 14ویں اوور میں پورا کر لیا۔ اس سے قبل پاکستانی ٹیم نے پہلے T20 میچ میں سری لنکا کو 1 وکٹ سے شکست دی تھی۔ ادھر جوہانسبرگ میں چوتھے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کی ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ سیریز میں جنوبی افریقہ کو 2-1 سے برتری حاصل ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے چیف ایگزیکٹو نے کہا ہے کہ کھلاڑیوں کے غیر مناسب رویے کی روک تھام کے لیے ICC کھلاڑیوں کے ضابطۂ اخلاق پر وسیع پیمانے پر ریویو کریں گے۔ ICC کی جانب سے یہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب آسٹریلیا کے 3 کھلاڑی بال ٹیمپرنگ کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں پکڑے گئے۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والی سلون سٹیفنز میامی اوپن ٹینس کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ انہوں نے سیمی فائنل میں سابق عالمی نمبر 1 وکٹوریا ازرینکا کو 3-6، 6-2 اور 6-1 سے شکست دی۔ فائنل میں ان کا مقابلہ فرینچ اوپن کی فاتح یلینا اوسٹاپینکو سے ہوگا۔ اسی ایونٹ میں مردوں کے مقابلوں میں جرمنی کے الیگزینڈر زویروف سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کوارٹر فائنل میں کروشیا کے بورنا چورچ کو 6-4 اور 6-4 سے شکست دی۔ روس میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے برطانوی ریفری کا انتخاب نہیں کیا گیا، ایسا 1938 کے بعد پہلی بار ہوا ہے۔ اسے پہلے مارک لیٹنبرگ فیفا کے آفیشلز کی فہرست میں 2016 تک رہے۔ فیفا نے روس میں ہونے والے اس ٹورنامنٹ کے لیے 36 آفیشل، اسکاٹ لینڈ، ویلز اور ناردرن آئر لینڈ سے کسی بھی شخصیت کو نہیں چنا گیا۔
کھیلوں کی خبریں آپ نازیہ گلزار سے سن رہے تھے۔ دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبریں آپ دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں۔ ایک خبر میں آپ کی خاصی دلچسپی اور وہ ہے، انگلیاں چٹخانے پر آواز کیوں آتی ہے؟ سائنسدان اب ایک سب سے زیادہ باعث کوفت انسانی عادت کی تحقیق کرنے کا سوچ رہے ہیں، جو کہ ایسی آواز ہے جو انگلیوں کو چٹکانے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہوتی ہے، یہ آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سربین اپنے نصف کو پہنچتا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ۔ نادیہ سلیمان۔
امن کا نوبیل انعام حاصل کرنے والی دنیا کی کم عمر ترین شخصیت ملالہ یوسفزئی نے کہا ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں کو ایک دوسرے پر کرپشن کے الزام لگانے اور لڑائی جھگڑے کے بجائے اپنی توجہ تعلیم اور صحت جیسے مسائل حل کرنے پر مرکوز کرنی چاہیے۔ غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں نے 6 ہفتے پر مشتمل احتجاج کے آغاز میں اسرائیلی سرحد کی طرف مارچ کیا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فائرنگ کے باعث کم از کم 7 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ روس نے برطانیہ سے کہا ہے کہ وہ ماسکو میں اپنے سفارت خانے کے عملے میں مزید کمی کرے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ شام میں جاری لڑائی میں ایک امریکی فوجی اہلکار ہلاک ہو گیا ہے۔ چیک ریپبلک نے ایک روسی ہیکر کو گرفتار کر کے روسی مطالبے کے باوجود امریکہ کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اسرائیلی فوج نے 6 مقامات پر جھٹکوں کی خبر دی اور کہا ہے کہ اس نے مرکزی اشتعال کاروں پر فائر کیا ہے۔ اس احتجاج میں اسرائیلی فائرنگ سے اب تک 5 فلسطینی ہلاک اور 350 زخمی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ عمر افریدی۔
اسرائیلی ڈیفینس فورسز کا کہنا ہے کہ سرحدی باڑ کے ساتھ 5 مقامات پر 17,000 فلسطینی جمع ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلوے کو روکنے کے لیے جس میں ٹائروں کو آگ لگائی جا رہی ہے، فوجی صرف ان لوگوں پر فائر کر رہے ہیں جو دوسروں کو اکسا رہے ہیں۔ فلسطینیوں نے سرحد کے قریب 5 مقامات پر احتجاجی کیمپ قائم کیے ہیں۔ انہوں نے اس مارچ کو واپسی کے لیے عظیم مارچ کا نام دیا ہے۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق سرحد پر ہزاروں افراد احتجاج کر رہے ہیں۔ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام اور رہائشوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے گولہ باری کے باعث کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق یہ کارروائی جمعے کو جنوبی غزہ میں خان یونس کے علاقے کے قریب ہوئی ہے، تاہم اسرائیلی فوج کی جانب سے تاحال اس کے بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیلی سرحد کے ساتھ 6 ہفتوں تک جاری رہنے والے مظاہروں کی کال کے بعد سے اس علاقے میں حالات پہلے ہی کشیدہ ہیں۔ غزہ میں بی بی سی کے پروڈیوسر رشدی ابو آلوف کے مطابق عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ہلاک اور زخمی ہونے والے کھیتوں میں موجود تھے کہ ٹینکوں سے کی جانے والی شیلنگ کی زد میں آ گئے۔ دوسری جانب حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل شیلنگ سے فلسطینیوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ ان مظاہروں میں شریک نہ ہوں۔
تفصیل آپ عمر افریدی سے سن رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ اس میں ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد اب 8 ہو چکی ہے۔ روس نے برطانیہ سے کہا ہے کہ وہ ماسکو میں اپنے سفارت خانے کے عملے میں مزید کمی کرے۔ روس کا موقف ہے کہ برطانوی اہلکاروں کی تعداد اتنی ہونی چاہیے جتنی کہ برطانیہ میں روسی سفارتی اہلکاروں کی ہے۔ اس سے قبل روس نے 60 امریکی سفارتکاروں کو اپنے ملک سے نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ روس کا یہ اقدام بلا جواز ہے، تاہم امریکہ روس کے سفارتکاروں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کر چکا ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازک گلزار۔
برطانیہ میں سابق دوہرے روسی ایجنٹ اور ان کی بیٹی پر کیمیائی حملے کے تنازع کے تناظر میں روسی سفیروں کو بے دخل کیے جانے پر روس کا کہنا ہے کہ وہ بھی غیر ملکی سفارتکاروں کو اسی پیمانے پر ملک سے بے دخل کرے گا جس تعداد میں دوسرے ممالک نے روسی سفارتکاروں کو بے دخل کیا ہے۔ اس ضمن میں روسی حکومت نے سینٹ پیٹرزبرگ میں امریکی کونسلیٹ کو بند کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اپنے ایک بیان میں کہا،
ہم تحمل سے جواب دیں گے لیکن پہلے کی طرح نہیں۔ جیسے ہم نے امریکی سفارتکار کو اپنی وزارت بلایا جہاں میرے نائب نے انہیں پیش رفت سے آگاہ کیا، انہوں نے ہمارے بھی اتنے ہی سفارتکاروں کو ملک بدر کیا تھا۔ جہاں تک دوسرے ممالک کا تعلق ہے، ہم اس معاملے میں ان کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آئیں گے۔
روس کے وزیر خارجہ نے برطانیہ پر الزام لگایا کہ وہ ہر کسی کو روس مخالف راستے پر چلنے پر مجبور کر رہا ہے۔ روس کی جانب سے سفیروں کی ملک بدری کے بعد امریکہ نے کہا ہے کہ روسی اقدامات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں سے اچھے تعلقات میں دلچسپی نہیں رکھتا اور امریکہ مزید اقدامات کرنے کے لیے حق محفوظ رکھتا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ روس کے پاس امریکی سفارتکاروں کو نکالنے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے۔
There is no justification for the Russian response.
روس کی جانب سے ایسے رد عمل کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ہماری کارروائی برطانیہ کی سرزمین پر ایک برطانوی شہری اور ان کی بیٹی پر ہونے والے حملے کے پس منظر میں تھی۔ ہم نے یہ اقدامات بغیر کسی وجہ کے نہیں اٹھائے تھے، بلکہ ہم نے ایسا عالمی سطح پر اپنے اتحادیوں کے ساتھ یکجہتی میں کیا تھا۔
اس سے قبل برطانوی وزیر اعظم نے روس پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے ان کے 23 سفارتکاروں کو ایک ہفتے کے اندر برطانیہ سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ اس کے جواب میں روس نے بھی 23 ہی برطانوی سفارتکاروں کو ملک بدر کر کے برٹش کونسلیٹ کو بند کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخی اعتبار سے وہ پہلا موقع تھا جب برطانیہ کے بعد درجنوں روسی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ روس میں جرمنی کے سفارتکار نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا،
ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن سالزبری میں ہونے والے خوفناک واقعے کے تناظر میں روسی حکومت کو وضاحت اور جائز سوالوں کے جواب دینے ہیں۔
رواں ہفتے کے آغاز میں نیٹو نے بھی 7 روسی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا تھا۔ نیٹو کے ملٹری چیف نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ اس اقدام سے روس کو پیغام دیا گیا ہے کہ یہ ان کے رویے کی قیمت اور نتائج ہیں۔ उधर रूस का कहना है कि वो ममनुआ केमिकल हथियारों से मुतालिक तंजीम के रहनुमाओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हकीकत सामने लाई जा सके। दूसरी जानिब मगरबी सिफारतकारों को रूस से निकालने के फैसले के बावजूद रूस का कहना है कि वो दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। ख्याल रहे कि बरतानिया में एक साबिक रूसी जासूस को जहर देकर कत्ल करने की कोशिश की गई थी। बरतानिया और अमरीका का इल्ज़ाम है कि ये हमला रूस ने करवाया था। मास्को इब्तदा से ही इन इल्ज़ाम की तर्दीद कर रहा है।
तफसील आप नाज़िया गुलजार से सुन रहे थे। और चलते हैं पाकिस्तान, जहां साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज़ एक बार फिर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुए, जहां उनके खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत जारी है। मज़ीद तफसीलात के साथ सुनिए नामा निगार आबिद हुसैन की रिपोर्ट।
एहतसाब अदालत में होने वाली आज की समाअत में शरीफ खानदान के वकील ख्वाजा हारिस ने JIT के सरबरा और मरकजी गवाह वाजिद ज़िया से जिरह जारी रखी और इनसे गल्फ स्टील मिल की मिल्कियत के बारे में सवालात किए। जवाब में वाजिद ज़िया ने कहा कि इनकी टीम ने गल्फ स्टील मिल्स के मुआहदे की तस्दीक नहीं कराई है और JIT गल्फ स्टील मिल्स के कॉन्ट्रैक्ट को दुरुस्त तस्लीम करती है। शरीफ खानदान के वकील ने JIT के Volume 3 में स्क्रैप मशीनरी के हवाले से सवाल किया, जिस पर वाजिद ज़िया ने जवाब दिया कि वो स्क्रैप दुबई से नहीं बल्कि शारजा से जद्दा गया था और दर हकीकत वो इस्तेमाल शुदा मशीनरी थी। मजीद सवालात के बाद समात अब पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। समात की तकमील के बाद साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज तो चले गए, अलबत्ता वजीर मुमलिकत बराए इत्तिरात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्टार गवाह वाजिद ज़िया गुज़िश्ता 3 दिन में कोई चीज भी साबित नहीं कर सके हैं।
तो ये आप सबके सामने पूरा केस है कि ये किन मकासद के ऊपर केस है। ये किसी बदउनवानी का केस नहीं है, ये एक सियासी केस है और जिसमें हर रोज़ जो वाजिद ज़िया साहब ख़ुद बयान कर रहे हैं, ये कोई शरीफ ख़ानदान का स्पोक्स पर्सन बयान नहीं कर रहा बल्कि वाजिद ज़िया साहब ख़ुद बयान दे रहे हैं कि हम उन्होंने तीनों जो एविडेंसेस हैं शरीफ ख़ानदान के उनको ना वेरीफाई कराया, ना उनके ऊपर कोई ख़तो कदाबत की और ना उन फर्म से राबता किया।
उन्होंने मजीद कहा कि वाजिद ज़िया के बयान ने शरीफ ख़ानदान के मौक़िफ को तक़वियत दी है।
जो इस वक्त जिरा जारी है उसमें आप लोगों को भी मालूम है कि जिस किस्म की दस्तावेजात और बयान वाजिद ज़िया साहब रिकॉर्ड करा रहे हैं वो सारा का सारा शरीफ खानदान के हक में जाता है।
वाज़ेह रहे कि वाजिद ज़िया ने एहतसाब अदालत में अपनी गुज़िश्ता पेशियों पर एतराफ़ किया था कि नवाज शरीफ के ऑफशोर कंपनियों लंदन फ्लैट्स अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स की मिल्कियत की कोई दस्तावेज़ नहीं मिली है।
तफसील आप आबिद हुसैन से सुन रहे थे। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में एड्स के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। सरकारी हुकाम का कहना है कि मरीजों की मजमूई तादाद 3,500 के लगभग है, तहम इनमें से रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 929 है, जबकि कराची का करीब वाक़ गडानी जेल में भी 29 कैदियों में एड्स का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजम।
एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के हुकाम के मुताबिक उन्हें कराची के करीब गडानी जेल के सुपरिटेंडेंट ने 4 कैदियों के बारे में चिट्ठी तहरीर की। एड्स से मुतासर होने के शुबे के बायस वो चाहते थे कि इन कैदियों का टेस्ट किया जाए। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बलूचिस्तान के सरबरा नूर काजी कहते हैं कि जब एहलकार जेल गए तो एड्स से मुतासरा कैदियों की तादाद बहुत ज्यादा थी।
एकदम हमने वहाँ एक्शन लिया, वहाँ उन मरीजों की स्क्रीनिंग की। वो 4 मरीज नहीं थे, वो 29 मरीज थे। उनकी हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट की, उनकी काउंसलिंग की।
गुज़िश्ता साल एड्स से मुतल्लिक एक सेमिनार के दौरान बताया गया था कि बलूचिस्तान में एड्स के रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 500 है, लेकिन अब उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान में एड्स के मरीजों की मजमू तादाद के अलावा रजिस्टर्ड अफराद की तादाद नूर काजी ने ये बताई।
अंदाजे के मुताबिक 3,000 से 3,500 मरीज हमारे पास HIV के बलूचिस्तान में हैं, लेकिन उनमें रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद ये फरवरी तक हमारे पास उसकी क्या है रजिस्टर्ड फरवरी 2018 तक 929 हमारे पास रजिस्टर्ड है।
बलूचिस्तान में एड्स के मरीज 2 बड़े मराकज में रजिस्टर्ड हैं, इनमें से 637 क्वेटा जबकि 292 तुर्बत में रजिस्टर्ड हैं। नूर काजी कहते हैं कि मुतासर अफराद में बच्चे और ख्वाजा सराब भी शामिल हैं।
क्वेटा में मर्द 489 मर्द हैं, फीमेल 123 हैं, बच्चे 18 हैं, ट्रांसजेंडर्स हमारे पास 16 हैं और तुर्बत में 252 मर्द हैं, 30 फीमेल हैं, 10 हमारे पास बच्चे हैं और ट्रांसजेंडर कोई नहीं।
डॉक्टर नूर काजी ने इस तासर को सख्ती से मुस्तरद किया कि एड्स फैलने का वाहिद जरिया जिंसी मिलाप है। वो कहते हैं कि इसकी और भी बहुत सी वजूहात हैं
कि हेपेटाइटिस और HIV एक ही रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसका। HIV की ट्रीटमेंट आसान है, ایچ آئی وی کی ہیپیٹائٹس کا ٹریٹمنٹ مہنگا اور مشکل ہے، جبکہ ایچ آئی وی کی ٹریٹمنٹ اور انویسٹیگیشنز فری آف کاسٹ ہے۔
ماہرین کے مطابق ایڈز سے بچنے کا واحد طریقہ احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں گزشتہ 3 روز سے بین الاقوامی فلمی میلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھی رحاس سہیل نے اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
اس 3 روزہ فلمی میلے میں تقریباً 93 ممالک سے بھیجی گئی 210 فلموں کی نمائش کی جائے گی، جن میں ڈاکیومنٹریز، شارٹ فلمز اور فیچر فلمیں شامل ہیں۔ میلے میں بھارت کے علاوہ جرمنی اور اٹلی سمیت کئی ممالک کے فلم سازوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ کراچی میں فلمی میلے کا آغاز کارا فلم فیسٹیول کے نام سے کیا گیا تھا، جو بعد میں معاشی اور سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے جاری نہ رہ سکا۔ بین الاقوامی فلمی میلے میں رام چندر پاکستانی اور فائر جیسی بھارتی فلموں کے نامور اداکارہ نندیدا داس نے بھی 9 سال کے بعد شرکت کی۔ ان دنوں وہ سعادت حسین منٹو پر فلم کی تیاری میں مصروف ہیں۔ منٹو کو وہ مشترکہ ورثہ قرار دیتی ہیں۔
تو منٹو تو انڈین بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، وہ ٹرو ساؤتھ ایشین رائٹر ہیں، اور میں تو بلکہ چاہ رہی تھی کہ یہ فلم ہم دونوں مل کے بنائیں، پر کم سے کم اب جو بن چکی ہے ہوپ فلی 2-3 مہینے میں ایک دم تیار ہو جائے گی، اور میں یہاں ضرور لانا چاہوں گی، اور یہاں کی آڈینسز کو، ان کے بھی رائٹر ہیں، ہمارے بھی رائٹر ہیں، تو وہ ضرور دکھانا چاہوں گی۔
پاکستان کے اداکاروں پر بھارت میں پابندی بھی اس میلے میں زیر بحث آئی۔ نندیدا داس کا کہنا تھا کہ یہ پابندی ایک گروپ نے لگائی ہے۔
پر ہاں، آج کل ہمارے سیاستی ماحول ہی کچھ ایسا چل رہا ہے، کسی بھی طرح کی دیوار نہیں ہونی چاہیے، تبھی تو ہم یہاں آئے ان دیواروں کو توڑنے کے لیے، اور یہ کہنے کے لیے کہ ہم نیبرز ہیں، دوست ہیں، ہمارے رہن سہن، کھانا پینا، زبان، اتنی ساری سملیرٹیز ہیں، تو یہ تو بہت ہی بیوقوفی کی بات ہوگی کہ ہم لوگ آ جا نہ سکیں، ایک دوسرے سے مل نہ سکیں، ایک دوسرے کے کام نہ دیکھ سکیں، اسی لیے سب سے آج ڈیلیگیشن آیا ہے یہاں پر سپورٹ۔
پاکستان اور بھارت میں فلم سازی اور علاقائی شناخت بھی بحث مباحثے کا موضوع تھی، جس میں نندیدا داس کا کہنا تھا کہ یورپ کی طرح ہم علاقائی شناخت قائم نہیں کر پائے۔
But it is different today and it's your pointing finger. How do we say, I think Fahmida Riaz ki koi poem hai jiski pehli line hai ki tum bilkul hum jaise nikle. To abhi hum us daur se guzar rahe hain ki hum bhi, ہماری ڈیموکریسی کی ہسٹری ہے، ایک سیکولر ہسٹری ہے، کانسٹیٹیوشن بہت اچھا ہے۔
اس فلمی میلے کی میزبان اور ہم ٹی وی کی سی او سلطانہ صدیقی کا کہنا تھا کہ سیاستدانوں کا انتخاب بھی عوام ہی کرتے ہیں، دونوں اطراف کے فلموں سے وابستہ شخصیات کو بھی لوگوں کو قریب لانے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔
اتنا ضروری ہے اس وقت یہ قدم اٹھانا اور مل کے چلنا، کیونکہ اگر ہم آرٹسٹ اٹھ کے بات نہیں کریں گے، جیسے بھی خیال کا یہاں پہ بھی اگر ہم بات کر کے چلے گئے تو کچھ نہیں۔ اس کے لیے ہم کچھ عہد کریں، کچھ بات کریں کہ کوئی سارے آرٹسٹ وہاں بھی مل کر کچھ کریں، اس طرح سے کوئی قدم اٹھائیں، تاکہ پولیٹیشین کو بھی بتائیں کہ ہمیں اپنے اندر انوالو نہ کریں پولیٹکس میں۔ تو یہ ہمیں ایک کانشیسلی کوئی چیز اٹھانی پڑے گی، کہنا پڑے گا۔
اس میلے میں بالی ووڈ کی فلم بھاؤ بلی اور پاکستان میں حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم کیک کی بھی اسکریننگ کی جائے گی۔ اس میلے میں پاکستان بھر سے اداکاروں نے خاص طور پر شرکت کی۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
اور پاکستان سے رخ کرتے ہیں اب انڈیا کا، جہاں 10ویں اور 12ویں کلاس کے 2 پرچے لیک ہو جانے کے بعد مرکزی وزارت تعلیم نے ان مضامین کے امتحانات دوبارہ کرانے کا اعلان کیا ہے۔ پرچے لیک ہونے پر حکومت پر شدید نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ ان امتحانات میں 28 لاکھ بچے بیٹھے تھے۔ دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ۔
دلی، ممبئی، کانپور، لدھیانہ اور درجنوں دوسرے شہروں میں ہزاروں متاثرہ بچوں نے سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای کے خلاف نعرے لگائے۔ یہ بچے اس بات پر ناراض تھے کہ پیپر لیک کی سزا انہیں کیوں دی جا رہی ہے۔
آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا ہوں، جب سے یہ سرکار بنی ہے انہوں نے ہر سنستھا پہ آکرمن کیا ہے۔
پورے ملک میں مظاہروں اور ٹی وی چینلوں پر زبردست نکتہ چینی کے بعد آج شام وزارت تعلیم نے 12ویں درجے کے اکنامکس کا پیپر 25 اپریل کو دوبارہ کرانے کا اعلان کیا۔
And given the fact that the class 12 examinations are a very important examination in the context of the future of a child,
محکمہ تعلیم کے سیکرٹری انل سروپ نے ایک ہنگامی نیوز کانفرنس میں بتایا کہ 10ویں درجے کے میتھمیٹکس کا پیپر صرف دلی اور ہریانہ میں لیک ہوا ہے، اس کی تفتیش ہو رہی ہے، اگر میتھس کے پیپر دوبارہ کرانے کی ضرورت ہوئی تو یہ صرف انہی دونوں ریاستوں میں ہوں گے اور وہ جولائی میں منعقد کیے جائیں گے۔ ان امتحانات میں تقریباً 28 لاکھ بچے بیٹھے تھے۔ پیپر لیک ہونے اور دوبارہ کرائے جانے سے یہ بچے زبردست ذہنی دباؤ سے گزر رہے ہیں۔ دوسری جانب پیپر لیک ہونے سے حکومت کی شبیہ کو زبردست نقصان پہنچا ہے اور اس پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور عبدالرشید شکو کا سپورٹس پروگرام کھیل کے میدان سے آپ وقفے کے بعد سن سکیں گے۔ سیر بین ابھی جاری ہے۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس، کیمرا، ایکشن۔
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔ کہ میں ہوں ہیرو
تیرا۔ باکس آفس کا بادشاہ کون؟ فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
حالت حاضر کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ اور آئیے اب سنتے ہیں عبدالرشید شکور کا ہفتے وار سپورٹس پروگرام کھیل کے میدان سے۔
وہ برداشت ہی نہیں آسٹریلین کرتے کہ کوئی چیٹنگ کر رہا ہے، اور یہ تو پلی پلان چیٹنگ تھی۔
تیاری کرے ویسٹ انڈیز کی، اور کیا، ہم نے کوئی پیچھے نہیں دیکھنا، ہم نے آگے دیکھنا ہے۔
پی ایس ایل یہ ہر بندہ دیکھتا ہے، اگر آپ اس میں پرفارم کرتے ہو تو آپ ہائی لائٹ ہوتے ہو، ہر بندہ آپ کو جاننا شروع ہو جاتا ہے۔
حفیظ بھی ہمارا قیمتی پلیئر ہے اور ملک بھی ہمارا سینئر پلیئر ہے،
وہ مجھ سے سب سے پہلے بات کریں گے بجائے میڈیا میں بولنے۔
زمانے بھر میں رسوائی، لیکن کیا آسٹریلوی کرکٹر سبق سیکھیں گے؟ پی ایس ایل فائنل کے بعد اب ویسٹ انڈیز کی باری، اور نئے کرکٹرز ٹیم میں شامل، لیکن سینئرز کا کیا ہوگا؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ پی ایس ایل فائنل کے بعد کراچی ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 T20 انٹرنیشنل میچوں کا میزبان ہے، اس کا ذکر کچھ دیر میں، لیکن ابتدا بین الاقوامی کرکٹ کے ایک ایسے تنازع سے جس کی وجہ سے آسٹریلوی کھلاڑی اسٹیون سمتھ اور ڈیوڈ وارنر کی کپتانی اور نائب کپتانی گئی، بیش قیمت معاہدے گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی ہی قوم کی نظروں میں گر گئے۔ اسے کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ ہوشیار بننے کا انجام۔ میں نے تجزیے کے لیے سابق ٹیسٹ کرکٹر باجد خان کو زحمت دی، اور میرا سوال تھا کہ کیا کرکٹ کی اعلیٰ روایات اب ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ کبھی بال ٹیمپرنگ تو کبھی ڈوپنگ اور کبھی اسپاٹ فکسنگ، کیا یہ اب بھی جنٹلمین گیم ہے؟
اب چیکس اینڈ بیلنسز بہت زیادہ ہیں، پکڑنے کے امکان زیادہ ہیں، زیادہ لوگ مطلب اب چھپ نہیں سکتے، اور زیادہ کنوکشنز ہیں، اب ڈوپنگ ہے کہ ایون اسپاٹ فکسنگ ہے یا بال ٹیمپرنگ ہے، اگر 26-30 کیمرے لگے ہوئے ہیں تو ایک چیز چھپانا، اور اس سے بہت مہارت چاہیے کہ آپ اگر پکڑے نہ جائیں تو زیادہ چانسز ہیں زیادہ لوگوں کا ایکسپوز ہونا۔ اور اوپر سے جیسے آپ نے کہا جینٹلمین اسپورٹ، تو جب وہ ایک اسپورٹ اتنی زیادہ پروفیشنل ہو جائے تو پھر اس میں جینٹلمین والا رول تو کم ہی رہ جاتا ہے، اور اتنی زیادہ اس میں انوالومنٹ، سٹیکس اتنے ہائی ہوں، اتنے ہی پروفیشنل ہو۔ میرے اگر ہر سپورٹ میں اگر آپ دیکھیں، اوور آل دیکھیں، کرکٹ کو چھوڑ کے بھی دیکھیں، تو ہر سپورٹ میں کنٹروورسیز چل رہی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کنٹروورسیز ایکسپوز ہو رہی ہیں بہت بڑے بڑے لیول پہ، آیا فٹ بال ہو، ٹینس ہو، کوئی سپورٹ ہو، اس میں یہ ایلیمنٹ تو رہے گا اور یہ سدا باہر رہے گا۔ میرا خیال ہمیں زیادہ اب ایکسپوز ہو رہے ہیں اور زیادہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔
باجد خان سے میں نے پوچھا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آئی سی سی کے قواعد و ضوابط اور وارنر کو جو سزا ملنی تھی وہ تو مل چکی، لیکن یہ قواعد و ضوابط اور قوانین سے ہٹ کر کتنا بڑا جرم ہے؟
دیکھیں، آسٹریلیا میں جو اسپورٹس پرسن ہے یا اسپورٹس مین ہے، اس کا بہت اونچا درجہ ہے، اور وہ اسپورٹس مین یا وومن یا پرسن کہہ لیں، ان کو اتنے ہائی اس پہ پیڈیسٹل پہ رکھتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ कोई और ऐसी चीज़ नहीं है, कोई और ऐसी मतलब प्रोफेशन नहीं है जिसकी इतनी इज्जत हो, और वो जितनी इज्जत देते हैं तो फिर उतनी ही ज़्यादा उनकी अकाउंटेबिलिटी और उतनी ज़्यादा वो उनको क्लीन देखना चाहते हैं। वो बर्दाश्त ही नहीं ऑस्ट्रेलियन करते कि कोई चीटिंग कर रहा है, और ये तो प्री प्लान चीटिंग थी, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने प्लान किया और उसके बाद चीटिंग की, तो ये तो उनके लिए बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो एक तो समझते हैं कि हमारे स्पोर्ट्समैन सबसे अच्छे हैं और हमारे स्पोर्ट्समैन सबसे फेयर खेलते हैं। ये सिर्फ बॉल टैम्परिंग का इशू नहीं है, ये इशू है उनकी कंट्री का, जिधर स्पोर्ट्स पर्सन जो है या स्पोर्ट्समैन जो है वो बहुत ही ऊंचे लेवल पे है। और एक मतलब आप ये अंदाज़ा कर लें कि ब्रैडमन के नाम पे कोई और चीज़ नहीं खोली जा सकती, कोई मतलब ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती जो ब्रैडमन के नाम हो, क्योंकि वो एक यूनिक आइकॉन है, इसके लिए आपको स्पेशल परमिशन, स्पेशल राइट, सारा कुछ लेना पड़ता है। तो उनका जो रिएक्शन आया वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, वो सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने बॉल टैम्परिंग की, वो ये था कि हमारा जो स्पोर्टिंग हीरो है वो हमारे कल्चर के खिलाफ गया है और वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसमें लोग कहेंगे हार्श है, लेकिन ये उनके मुताबिक हार्श नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने स्पोर्ट्स मैन या अपने जो स्पोर्टिंग हीरोज़ हैं उनको ज़्यादा इतनी ज़्यादा इज्जत मिलती है। एक फ़ायदा इसका ये ज़रूर हुआ है कि उन्होंने एक आपको स्टैंडर्ड दिखा दिया है कि हाँ जी हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम चीटिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा ख्याल ये उस बात पे उनको दाद ज़रूर देनी चाहिए, चाहे कि हार चाहे चाहे ये सोचते हैं कि एक या दो मैच हों, लेकिन उनके बोर्ड ने अपने कल्चर के मुताबिक एक डिसीजन लिया, अपने कौम के जो फीलिंग्स या उनके प्राइम मिनिस्टर तक ने बयान दिया, उनकी फीलिंग्स या जो भी उनका स्टैंडर्ड था उसके मुताबिक उन्होंने अपने कल्चर के, अपने स्पोर्टिंग हेरिटेज के मुताबिक डिसीजन दिया।
पीएसएल के फाइनल के कामयाब इनकाद के बाद कराची इतवार, पीर और मंगल के रोज तीन T20 मैचों की मेजबानी कर रहा है। जी हाँ, T20 की आलमी चैंपियन वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान के खिलाफ इन तीन मैचों में मध्य मुकाबिल होगी, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी बहुत खुश हैं, और इसकी एक झलक उस वक्त दिखाई दी जब वो फाइनल के अख्तिताम पर नेशनल स्टेडियम के मीडिया बॉक्स में आए।
मैं आपसे पूछ रहा हूँ ठीक हो गया है? अब मैंने क्या बताना, तैयारी करें वेस्ट इंडीज की, और क्या हमने कोई पीछे नहीं देखना, हमने आगे देखना है। देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ये आवाम की ख्वाहिश ना होती तो ये कभी ना होता। ये आवाम की ख्वाहिश थी कि ये सिलसिला शुरू किया जाए, उनकी दुआएं थी। मैं जहां जाता था मुझे लोग कहते थे सेठी साहब कब ला रहे हैं क्रिकेट, कब ला रहे हैं।
नजम सेठी का कहना है कि बैन अलावामी सिक्योरिटी माहिर रैग डिकिसन को एतमाद में लेने के नतीजे में ही क्रिकेट की ये सरगर्मियां बहाल हो सकी हैं।
रैग डिकिसन इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंपनी है, ICC ने अपॉइंट की है, उनकी ग्रीन लाइट देने के साथ ही तो रास्ते खुलते हैं। तो उनका आना कराची में और रिहर्सल को देखना और फिर ग्रीन लाइट देना, अब उनकी ग्रीन लाइट से कराची खुला, उस कराची की इंतज़ार थी कि ये पक्की बात है। रेज ने आके फिर बात की, फिर वेस्ट इंडीज़ ने इनकी बात सुन के दरवाजे खोले। तो ये दिस इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस।
पाकिस्तान सुपर लीग के जरिए ही नए खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तानी टीम के दरवाजे खुले हैं। हसन अली और शादाब खान इसकी दो बड़ी मिसालें हैं। इस बार हुसैन तलत, आसिफ अली और शाहीन शाह आफरीदी भी सेलेक्टर्स की नज़रों में आए हैं। मैंने PSL की फातह टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड में शामिल हुसैन तलत से बात की और उनसे पूछा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अच्छी कारकर्दगी के लिए कितने पूर्व उम्मीद हैं आप?
जी काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, उसकी मेन वजह कि यहाँ पे फॉर्म अच्छी जा रही है, उसके अलावा डोमेस्टिक में फॉर्म अच्छी जा रही है, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, हमारा टीम में जो लेजेंड्स प्लेयर हैं उनके साथ काफ़ी चीज़ें शेयर हो रहा है, और मैं बिल्कुल रेडी, और इंशाल्लाह मैं यही सोच रहा हूँ कि जैसे यहाँ परफॉर्म किया है पाकिस्तान टीम में जब भी मौका मिले इसी तरह की परफॉर्मेंस।
हुसैन तलत से मैंने पूछा कि पाकिस्तानी टीम में शमूलियत पर PSL को कितना क्रेडिट देंगे आप?
मैं समझता हूँ PSL ही ऐसी चीज़ है जिसने, मतलब हम लोग पहले डोमेस्टिक ही खेल रहे होते थे, डोमेस्टिक में वही लोग देख रहे होते हैं जो थोड़ा बहुत क्रिकेट को जानते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो PSL ये हर बंदा देखता है, अगर आप इसमें परफॉर्म करते हो तो हाईलाइट होते हो, हर बंदा आपको जानना शुरू हो जाता है।
सिर्फ नए खिलाड़ी ही पीएसएल के जरिए पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं बने हैं, बल्कि पहले से पाकिस्तानी टीम में शामिल राहत अली भी पहली मरतबा टी20 टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं और इसकी वजह पीएसएल में उनकी 15 विकेटों की उम्दा कारकर्दगी है। मैंने राहत अली से बात की और उनसे सवाल था कि पिछले साल फिटनेस मसाइल से दो चार रहने के बाद ये पीएसएल आपके लिए कितनी अहम थी।
पीएसएल से पहले एक प्लान लेकर आया था कि मैंने इंशाल्लाह कमबैक करना है, मैं फिट रहा हूं 2017 पूरा, तो उसमें ये था कि मैं थोड़ा सा अपने आप से बात करने का मौका मिल गया और फिटनेस पे अपने काम करने का मौका मिल गया उसमें।
हुसैन तलत, आसिफ अली और शाहीन शाह आफरीदी जैसे नए खिलाड़ी तो पीएसएल के जरिए पाकिस्तानी टीम में आ चुके हैं, लेकिन मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक के मुस्तकबिल के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। मैंने चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक से पूछा कि वर्ल्ड कप अब सिर्फ साल भर की दूरी पर है, तो क्या आपके गेम प्लान में ये सीनियर क्रिकेटर शामिल हैं?
हफीज भी हमारा कीमती प्लेयर है और मलिक भी हमारा सीनियर प्लेयर है। हमारे पास बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, थोड़े से सीनियर रह गए हैं, लेकिन हम हफीज को ये देख रहे हैं जिस तरह वो बॉलिंग के साथ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि जी एकदम हमारी टीम के जो उनकी शक्ल है ना चेंज हो जाती है, बॉलिंग मजबूत हो जाती है, कम्बिनेशन अच्छा हो जाता है। तो हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और ये हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, तो इनको हम ऐसा नहीं है कि जी हम किसी को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी को कोई है, लेकिन ये कि जी ठीक है कि जी एक जो सी हमारी सीरीज है न्यूजीलैंड की 5 मैचों की अच्छी नहीं गई, लेकिन इससे पहले शुएब की भी और हफीज़ की भी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, हम सारी चीज़ों को कंसीडर करेंगे और कोच भी कर रहा है इस चीज़ को।
शुएब मलिक से जब पूछा गया कि आप खुद अपना मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, तो उनका जवाब कुछ इस तरह था।
आई एम क्वाइट क्लोज टू पीसीबी, अगर उनको ऐसा कुछ होगा तो वो सीधा मुझे ज़रूर बोलेंगे कि मतलब हम आपको फ्यूचर में नहीं देख रहे हैं। और मैं वैसा नहीं हूँ कि मैं इधर बैठ के शोर मचाऊं या उधर बैठ के शोर मचाऊं। आई थिंक एंड ऑफ द डे व्हाट वी वुड लाइक टू सी पाकिस्तान क्रिकेट ग्रो, और उसमें आई थिंक ये पर्सनल उसमें कोई वो नहीं होता। और आई थिंक अगर पीसीबी को या किसी को भी ऐसा होगा, टीम मैनेजमेंट को या किसी को भी, आई एम श्योर, मुझे पूरा ट्रस्ट है कि वो मुझसे सबसे पहले बात करेंगे बजाय मीडिया में बोलने।
और आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट, लाहौर से सुल्तान महमूद।
श्रीलंका में पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की विमेन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज 3-0 से जीतकर सीरीज का वाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान वुमेन ने पहला मैच 69, दूसरा 94 और तीसरा मैच 108 रन से जीता। दोनों टीमों के दरमियान अब 3 मैचों की 2020 वुमेन सीरीज शुरू हो गई है। कोलंबो में पाकिस्तान ने पहला मैच 1 विकेट से जीत लिया है। हांगकांग ने पाकिस्तान को 2-0 से हराकर एशियन मेंस टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के दरमियान डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट का वर्ल्ड ग्रुप के लिए क्वालिफाइंग मैच अगले माह की 6 तारीख से इस्लामाबाद में खेला जाएगा। थाईलैंड में इंडोनेशिया ने थाईलैंड को फाइनल में 2-0 से हराकर एशियन 19 बीच वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। सेमीफाइनल में कजाकिस्तान ने पाकिस्तान को 2-0 से हराकर तीसरी और पाकिस्तान ने चौथी पोजीशन हासिल की।
इसी के साथ अब अब्दुल रशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
खेल के मैदान से आप अब्दुल रशीद शकूर से सुन रहे थे। हमारी वेबसाइट bbshuru.com पर एक खबर में आपकी खासी दिलचस्पी, और वो है कि गुज़िश्ता एक सदी में सहारा के रकबे में 10% इजाफा। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है, लेकिन ये मज़ीद फैलता चला जा रहा है और पिछले 100 साल में इसके रकबे में 10% का इजाफा हो चुका है। एक ताज़ा तरीन तहकीक के मुताबिक सहारा जनूब की तरफ हरकत करके सूडान और चाद के ट्रॉपिकल इलाकों में दाखिल हो रहा है, जिससे सरसब्ज इलाके खुश्क हो रहे हैं और काश्तकारी के लिए मखसूस ज़मीनें बंजर होती जा रही हैं। सैरबीन इसके साथ अपने अख्ताम को पहुँचा। सैरबीन के आज के एडिटर थे जावेद सुमरो और प्रोड्यूसर थे रफाकत अली। लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे राज नारायण स्वामी। इस्लामाबाद से प्रोडक्शन में हमारा साथ दे रहे थे इसरारुल हक। अजनफर हैदर को तमाम साथियों से इजाज़त दें। तब तक ताज़ा तरीन खबरों, तज्जियों, तबसरों के लिए हमारी वेबसाइट bbshuru.com देखते रहे। आखिर में अहम आलमी खबरों का खुलासा नादिया सलमान से सुनिए।
अमका नोबेल इनाम हासिल करने वाली दुनिया की कम उम्र तरीन शख्सियत मलाला यूसुफ जई ने कहा है कि पाकिस्तानी सियासतदानों को एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाने और लड़ाई झगड़े के बजाय अपनी तवज्जो तालीम और सेहत जैसे मसाइल हल करने पर मरकूज़ करनी चाहिए। غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں نے 6 ہفتے پر مشتمل احتجاج کے آغاز میں آج اسرائیلی سرحد کی طرف مارچ کیا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فائرنگ کے 22 کم از کم 10 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ روس نے برطانیہ سے کہا ہے کہ وہ ماسکو میں اپنے سفارت خانے کے عملے میں مزید کمی کرے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ شام میں جاری لڑائی میں ایک امریکی فوجی اہلکار بھی ہلاک ہوا ہے۔ چیک ریپبلک نے ایک روسی ہیکر کو گرفتار کر کے روسی مطالبے کے باوجود امریکہ کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔